حرص و تمع کی مذمت، قناعت اور لوگوں سے توقع نہ رکھنے کی تعریف۔ جاننا چاہیے کہ مفلسی ایک عمدہ وصف ہے، جیسا کہ ہم نے کتاب الفقر میں اس کی تفصیل کی ہے، لیکن تنہا فقر کوئی قابل تعریف وصف نہیں ہے جب تک صاحب فقر میں قناعت نہ ہو، وہ مخلوق کے مال کی تمع نہ رکھتا ہو، ان کے مال کی طرف نظر نہ کرتا ہو اور نہ مال کمانے کا حریص ہو۔ اور یہ بات اسی وقت ممکن ہے جبکہ وہ بقدر ضرورت غذا اور لباس اور مسکن پر قانع ہو، بلکہ ان میں بھی اولا چیز پر قناعت کرے، اپنی امید کو ایک روز یا ایک ماہ سے زائد نہ بڑھائے اور نہ دل کو ایک مہینے کے بعد کے مشغلے میں لگائے۔ کثرت شوق اور طول عمل سے آدمی قناعت کی عزت سے محروم ہو جاتا ہے اور تمع و حرص کی گندگی سے آلودہ ہو جاتا ہے۔ تمع و حرص سے وہ دوسری برائیوں کے ارتکاب پر مجبور ہوتا ہے اور ایسے ایسے کام کرتا ہے جن سے جبین شرافت داغدار ہو۔ ویسے تمع و حرص اور قلت قناعت آدمی کی فطرت میں داخل ہے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لو كان لابن آدم وأديان من ذهب لا يبتغي وراء حما ثالثة ولا يملى جوف ابن آدم إلا ترابا ويتوب الله على من تاب۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، اگر انسان کے لیے سونے کے دو جنگل ہوں تو وہ ان کے پیچھے تیسرے کی جستجو کرے۔ ابن آدم کا پیٹ صرف مٹی سے بھر سکتا ہے، اور جو شخص توبہ کرے اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ ابو واقد اللیسی روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے، آپ ہمیں وحی کے احکام سکھلاتے۔ ایک روز میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا، ان انزلنا المال لا قام الصلاة وإيتاء الزكاة ولو كان لابن آدم وأدمن ذهب لا حب أن يكون له ثاني ولو كان له الثاني أحب أن يكون لهما ثالث ولا يملى جوف ابن آدم إلا تراب ويتوب الله على من تاب۔ یہ احمد اور البحقی فی الشعب کی حدیث ہے، ہم نے مال نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے اتارا ہے، اگر ابن آدم کے پاس سونے کا ایک جنگل ہو تو وہ دوسرے کی خواہش کرے، اور دوسرا مل جائے تو تیسرے کی خواہش کرے۔ ابن آدم کا پیٹ صرف خاک ہی سے پر ہوتا ہے، اور جو توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ سورہ برات کی طرح ایک سورت نازل ہوئی تھی، بعد میں وہ اٹھا لی گئی، مگر اس کی یہ آیت لوگوں کو یاد ہے، ان اللہ یرید هذا الدین بقوام لا خلاق لهم ولو ان لابن آدم وادین من مال لتمنی وادی ثالثا ولا یملا جوف ابن آدم الا التراب یتوب اللہ علی من تاب۔ یہ مسلم ما اختلاف اور طبرانی کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ اس دین کے ایسی لوگوں سے تائید کرائے گا جن کو دین کا کوئی حصہ نصیب نہ ہوگا، اور اگر ابن آدم کے پاس مال کے دو جنگل ہوں تو وہ یہ تمنا کرے کہ تیسرا جنگل بھی مل جائے۔ ابن آدم کا پیٹ مٹی ہی بھر سکتی ہے، اللہ توبہ کرنے والے کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، منہ مان لا یشبعان من حوم العلم ومن حوم المال، یہ طبرانی کی حدیث ہے جس کو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، دو حریص کبھی شکم سیر نہیں ہوتے، ایک علم کا حریص اور دوسرا مال کا حریص۔ ارشاد نبوی ہے، یا يحرم ابن آدم ويشبع ما اثنتان الامل وحب المال، یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، انسان بوڑھا ہو جاتا ہے اور اس کی یہ دو خصلتیں جوان رہتی ہیں، آرزو اور مال کی محبت۔ کیونکہ مال کی محبت اور اس کی زیادتی کی خواہش انسان کی سرشت میں داخل ہے۔ اس میں بھی شک نہیں کہ یہ گمراہ کن اور مہلک عادت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قناعت کی تعریف فرمائی۔ ارشاد نبوی ہے، طوبی لمن ھدی للاسلام وکان عیشتہ کفافا وقنع بہ۔ یہ ترمذی اور نسائی کی حدیث ہے جس کو فضالہ ابن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اس کے لیے خوشخبری ہے جو اسلام کی ہدایت پائے اور اس کی معیشت بقدر کفایت ہو اور وہ اس پر قانع ہو۔ اس مضمون کی کچھ روایتیں یہ ہیں، ما من احد فقیر ولا غنی الا ود یوم القیامہ انہ کان اوتی قوت فی الدنیا۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ قیامت کے روز کوئی مالدار اور فقیر ایسا نہ ہوگا جس کو یہ تمنا نہ ہو کہ اسے دنیا میں گزر بسر کے بقدر دیا جاتا۔ لیس الغنی عن کثرۃ العرض انما الغنی عن النفس۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ مالداری سامان کی کثرت سے نہیں ہے بلکہ مالداری نفس کے غنی ہونے کا نام ہے۔ الا ایها الناس اجملوا فی الطلب فانه ليس العبد الا ما كتب له ولن يذهب ابدا من الدنيا حتى ياتيه ما كتب له من الدنيا وهي راغمه۔ اور یہ حاکم کی حدیث ہے جس کو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ خبردار، اے لوگو، خوش اسلوبی سے مانگو، بندے کو اتنا ہی ملتا ہے جتنا اس کی تقدیر میں ہوتا ہے، اور کوئی بندہ اس وقت تک دنیا سے نہیں جائے گا جب تک کہ اس کو جس قدر دنیا اس کی قسمت میں لکھی ہے مل نہ جائے، دراں حال یہ کہ دنیا ذلیل ہو۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت اسی باب کے پچھلے صفحات میں گزر چکی ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ تیرے بندوں میں زیادہ غنی کون ہے؟ فرمایا، جو کچھ میسر ہے اس پر زیادہ قناعت کرنے والا۔ عرض کیا کہ زیادہ عادل کون ہے؟ فرمایا، وہ شخص جو اپنے نفس سے انصاف کرے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان روح القدس نفث فی روئی ان نفس لن تموت حتی تستکمل رزقها فاتقوا الله واجملوا في الطلب۔ یہ ابن ابی الدنیا اور حاکم کی حدیث ہے، جبرائیل علیہ السلام نے یہ بات میرے دل میں ڈالی ہے کہ کوئی ذی نفس اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اپنا رزق پورا پورا حاصل نہ کرے گا، اس لیے اللہ سے ڈرو اور خوش اسلوبی سے مانگو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ ابو ہریرہ، جب تجھے بھوک زیادہ ستائے تو تو ایک چپاتی کھا لے اور ایک پیالہ پانی پی لے، دنیا پر لعنت بھیج۔ یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کن ورا تکن اعبد الناس وکن قنا تکن اشکر الناس واحب للناس ما تحب لنفسك تکن مومنا۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ ورا اختیار کر، تو لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت کرنے والا ہو جائے گا۔ قناعت پسند بن، تو لوگوں میں سب سے زیادہ شکر کرنے والا بن جائے گا۔ اور لوگوں کے لیے وہی چیز پسند کر جو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے، ایسا کرنے سے تو مومن ہو جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طمع کرنے سے منع فرمایا، چنانچہ حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک اعرابی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے کوئی مختصر یعنی نصیحت فرما دیجئے۔ آپ نے اس سے فرمایا، اذا صلیت فصل صلاة مود ولا تحدثنا بحدیث تعززر من غدا وجم الیاس مما فی ایدی الناس۔ یہ ابن ماجہ اور حاکم نحفہ کی حدیث ہے جس کو سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، جب تو نماز پڑھے تو رخصت ہونے والے کی نماز پڑھ، اور کوئی ایسی بات نہ کر جس کی تجھے کل معذرت کرنی پڑے، اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے مایوس رہ۔ حضرت عوف ابن مالک الاشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم 9, 10 یا 7 افراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اللہ کے رسول سے بیعت نہیں کرو گے؟ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم بیعت نہیں کر چکے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اللہ کے رسول سے بیعت نہیں کرو گے؟ راوی کہتے ہیں کہ تعمیل حکم میں ہم نے اپنے ہاتھ آگے بڑھا دیے اور آپ کے دست مبارک پر بیعت کی۔ ہم میں سے کسی نے عرض کیا، بیعت تو ہم کر چکے تھے، اب کس بات پر بیعت کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تعبد اللہ ولا تشرکو به شیئا وتصل الخمس وان تسمعوا وتطیعوا واسر کل کلمت خفیہ ولا تسأل الناس شیئا، اس بات پر کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، 5 وقت کی نماز پڑھو، دین کی بات سنو اور اطاعت کرو، اس کے بعد کوئی بات آہستہ سے فرمائی اور لوگوں سے کچھ نہ مانگو۔ راوی کہتے ہیں کہ ان بیعت کرنے والوں میں سے بعض نے آپ کی نصیحت پر اس قدر عمل کیا کہ اگر کسی کے ہاتھ سے کوڑا گر جاتا تو وہ دوسرے سے ہرگز یہ نہ کہتا کہ مجھے اٹھا کر دو۔ یہ مسلم، ابو داؤد اور ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ طمع مفلسی ہے اور لوگوں سے نا امید ہونا مالداری ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ جو آدمی لوگوں کے مال سے مایوس ہو جاتا ہے، اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں رہتی۔ کسی دانشور سے پوچھا گیا کہ مالداری کسے کہتے ہیں، اس نے جواب دیا، آرزوؤں کا کم ہونا اور قدر کفایت پر راضی رہنا۔ اسی مضمون کو کسی نے شیر کا لباس پہنایا ہے، العیش ساعات تمر و خطوب ایام تکر، اقنا بعیش کا ترد و ترک ہوا کا تعیش ہر، فرب حتف ساق ذهب وياقوت ودر۔ ترجمہ، عیش کی چند ساعتیں ہیں جو گزر جاتی ہیں اور مصیبتوں کے بے شمار دن ہیں جو بار بار آتے ہیں۔ اپنی معیشت پر قناعت کرو، خوش رہو گے، خواہشات چھوڑو، آزادانہ زندگی بسر کرو گے۔ بہت سی موتیں سونے اور یاقوت اور جواہر کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ محمد ابن الوا سے خشک روٹی پانی سے بھگو کر کھایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ جو اس رزق پر قناعت کرے گا وہ کسی کا محتاج نہ ہوگا۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمہاری دنیا اس وقت تک بہتر ہے جب تک تم اس میں مبتلا نہ ہو، اور جس چیز میں تم مبتلا ہو وہ اتنی ہی بہتر ہے جو تمہارے ہاتھوں سے نکل جائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ ہر روز یہ اعلان کرتا ہے، اے ابن آدم، تھوڑی چیز بقدر کفایت ملنا اس سے بہتر ہے کہ زیادہ ملے لیکن تجھے سرکش بنا دے۔ سمیت ابن اجلان کہتے ہیں، اے انسان، تیرا پیٹ بالشت در بالشت سے چھوٹا ہے، اس کے باوجود یہ تیرے پورے جسم کو دوزخ میں ڈلوا دیتا ہے۔ ایک حکیم سے سوال کیا گیا کہ تیرا مال کیا ہے، اس نے جواب دیا، ظاہر میں بتکلف رہنا، باطن میں میانہ روی اختیار کرنا اور لوگوں کے مال سے مایوس رہنا۔ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے فرماتا ہے، اے ابن آدم، اگر تمام دنیا بھی تیری ہو جائے تب بھی تجھے غذا کے علاوہ کچھ نہ ملے گا۔ اگر میں تجھ کو غذا دوں اور دنیا کا حساب کسی دوسرے کی گردن پر رکھ دوں تو یہ میرا تجھ پر زبردست احسان ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنی کسی ضرورت کے لیے سوال کرے تو تھوڑا مانگے، اور کسی کے پاس جا کر یہ نہ کہے کہ تم ایسے ہو، تم ویسے ہو، جس قدر تمہاری قسمت میں ہے وہ تمہیں مل کر رہے گا۔ بنو امیہ کے کسی حکمران نے ابو حازم کو لکھا کہ اگر آپ کوئی ضرورت رکھتے ہوں تو مجھے لکھ کر بھیج دیجئے۔ ابو حازم نے جواب دیا، میں نے اپنی تمام ضرورتیں اپنے آقا کے سامنے رکھ دی ہیں، جو وہ مجھے عطا کرتا ہے لے لیتا ہوں اور جو نہیں دیتا اس سے قناعت کرتا ہوں۔ کسی دانا سے پوچھا گیا کہ عقل مند کو کس چیز سے زیادہ خوشی ہوتی ہے اور کون سی چیز غم دور کرنے میں اس کی زیادہ معین ہے؟ اس نے جواب دیا، عقل مند کو سب سے زیادہ خوشی اس نیک عمل سے ہوتی ہے جسے وہ آنے والی زندگی کے لیے آگے بھیج دیتا ہے، اور غم دور کرنے پر سب سے زیادہ مدد قضا پر راضی رہنے سے ملتی ہے۔ ایک دانا کا قول ہے کہ سب سے زیادہ غم حاسدوں کو ہوتا ہے اور سب سے زیادہ خوشی قناعت کرنے والوں کو میسر رہتی ہے، اور اذیت پر سب سے زیادہ صبر حریص کرتا ہے۔ سب سے ہلکی پھلکی زندگی اس کی ہوتی ہے جو دنیا کو زیادہ ٹھکرانے والا ہو، اور سب سے زیادہ ندامت اس عالم کو اٹھانی پڑتی ہے جو راہ حق سے بھٹک جائے۔ شاعر کہتا ہے، ارفہ بیالی فتح امسی علی ثق ان الذی قسم الا رزاق یرزق فالعرض منه مسون لا یدنس والوجہ منه جدید یمس یخلق ان القناء من یحلل بصاحتها لم یلق فی دہر شیئ یورتہ۔ وہ جوان خوش ہے جسے یقین ہو کہ جس نے رزق تقسیم کیے ہیں وہی مجھے بھی رزق عطا کرے گا، اس کی آبرو محفوظ ہے، وہ اسے داغ نہیں لگاتا اور چمکتے دمکتے چہرے کو سوال کی ذلت سے بدنما نہیں کرتا۔ جس شخص کو قناعت میسر ہے وہ اپنی زندگی میں کسی ناپسندیدہ صورتحال سے دوچار نہیں ہوگا۔ اسی مضمون کے یہ چند شعر ہیں، حتی متى انا فی حل و ترحال و طول سعی و ادبار و اقبال و نازح الدار لا انفک مغرر مغترب ان الا حب لا يدرون ما حالی بمشرق الارض طور اثم بمغربها لا يخطر الموت من حرسي على بالي ولو قنعت اتاني الرزق في دعا ان القنوع الغني لا بكثرة المال۔ ترجمہ، میں جب تک سفر و حضر طول جد و جہد آمد و طویل جد و جہد آمد و رفت میں لگا رہوں گا، وطن سے بیگانہ اور دوستوں سے دور رہوں، وہ نہیں جانتے میں کس حال میں ہوں۔ میں کبھی زمین کے مشرقی حصے میں ہوں اور کبھی مغربی حصے میں۔ میری حرص کا عالم یہ ہے کہ موت کا تصور تک دل میں نہیں آتا، اگر میں قناعت کروں تو مجھے رزق مل جائے۔ آدمی قناعت سے غنی ہوتا ہے نہ مال کی کثرت سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تمہیں یہ بتلاتا ہوں کہ اللہ کے مال میں سے میرے لیے کتنا حلال ہے، دو جوڑے ایک سردی کے لیے اور ایک گرمی کے لیے، حج و عمرے کے لیے سواری اور قریش کے دوسرے لوگوں کی طرح کھانا پینا، نہ میں ان سے اعلیٰ غذا کھاتا ہوں اور نہ ادنا، بخدا مجھے معلوم نہیں کہ میرے لیے یہ مال جائز بھی ہے یا نہیں۔ گویا انہیں شبہ تھا کہ مال کی یہ مقدار قدر کفایت سے زیادہ تو نہیں۔ ایک عرابی نے اپنے بھائی کی حرص پر ملامت کی اور کہا، اے بھائی، تو طالب بھی ہے اور مطلوب بھی، جو تیرا طالب ہے اس سے تو نہ بچ سکے گا یعنی موت، اور جس کا تو طالب ہے یعنی رزق کا، وہ تجھے مل کر رہے گا۔ یوں سمجھ کہ تیرا طالب موت اگرچہ نظروں سے اوجھل ہے لیکن سامنے موجود ہے، اور اب تو جس حال میں ہے اس میں ہرگز نہیں رہے گا۔ تمہیں یہ غلط فہمی تو نہیں کہ حریص محروم نہیں رہتا اور زاہد کو رزق نہیں ملتا؟ اراك يزيدك على الاثرى حرسا على الدنيا كانك لا تموت فهل لك غايه ان صرت يوم اليها قلت حسبي قد رديت۔ میں دیکھتا ہوں کہ مالداری نے دنیا کے سلسلے میں تیری حرص بڑھا دی ہے، گویا اب تجھے مرنا ہی نہیں ہے، کیا تیرے حرص کی کوئی انتہا بھی ہے؟ اگر کسی دن تجھے دنیا مل جائے تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ بس میں اس پر راضی ہوں؟ شابی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک شکاری نے ہزار داستان پکڑی اور اس نے پوچھا، تم میرا کیا کرو گے؟ شکاری نے جواب دیا، ذبح کر کے کھاؤں گا۔ ہزار داستان نے کہا کہ میرا یہ تھوڑا سا گوشت نہ تیری بھوک مٹائے گا نہ تجھے شکم سیر کرے گا، البتہ میں تجھے تین باتیں ایسی بتلائے دیتی ہوں جو تیرے لیے میرے گوشت سے زیادہ مفید ثابت ہوگی۔ ایک بات میں ابھی بتلائے دیتی ہوں، دوسری اس وقت بتلاؤں گی جب تو مجھے آزاد کر دے گا اور میں تیری قید سے نکل کر درخت پر جا بیٹھوں گی، اور تیسری اس وقت جب میں پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ جاؤں گی۔ شکاری نے کہا، اچھا پہلی بات بتلا۔ اس نے کہا، گزری ہوئی بات پر افسوس مت کر۔ شکاری نے اسے آزاد کر دیا۔ جب وہ اڑ کر درخت پر پہنچ گئی، شکاری نے کہا، اب دوسری بات بیان کر۔ اس نے کہا، جو بات ناممکن ہو اس کا یقین مت کرنا۔ اتنا کہہ کر وہ درخت سے اڑی اور پہاڑ کی چوٹی پر جا بیٹھی۔ شکاری نے کہا، اب تیسری بات بتلا۔ اس نے کہا، اے بدبخت، اگر تو مجھے ذبح کرتا تو میرے معدے سے دو بیش قیمت موتی نکلتے، ہر موتی کا وزن 20 مثقال ہوتا۔ راوی کہتا ہے کہ یہ سن کر شکاری غم و غصے کی شدت سے اپنے ہونٹ کاٹ لیے اور کہنے لگا، مجھے تیسری بات بتلا۔ چڑیا نے کہا، تیسری بات کیسے بتلاؤں، تو پہلی دو باتیں بھول گیا ہے۔ کیا میں نے تجھے یہ نہیں بتلایا تھا کہ جو گزر جائے اس پر افسوس مت کرنا اور جو ناممکن ہو اس کا یقین مت کرنا؟ میرا گوشت، خون اور پر سب مل کر بھی 20 مثقال کے برابر نہیں ہو سکتے۔ چہ جائے کا میرے پوٹے میں 20 مثقال کے دو موتی ہوں۔ اتنا کہہ کر چڑیا اڑ گئی۔ یہ واقعہ انتہائی حریص اور تامع آدمی کی مثال ہے۔ وہ شدت حرص و طمع کی وجہ سے حق کے ادراک سے اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے اور غیر ممکن کو ممکن تصور کر بیٹھتا ہے۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امید تیرے دل میں ایک رسی کی طرح ہے جس سے دونوں پاؤں بندھے ہوئے ہیں۔ اپنے دل سے امید نکال دے، پاؤں خود بخود قید سے آزاد ہو جائیں گے۔ ابو محمد الیزیدی کہتے ہیں کہ میں ہارون رشید کے پاس گیا، وہ ایک کاغذ پر نظریں جمائے ہوئے تھے، اس پر سونے کے پانی سے کچھ تحریر تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرائے۔ میں نے عرض کیا، امیر المومنین بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، کیا کوئی کام کی بات ہاتھ لگی ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں، بنو امیہ کے خزانوں میں سے مجھے یہ دو شعر ملے ہیں، تیسرے شعر کا میں نے اضافہ کیا ہے۔ اذا سد باب عنك من دون حاجة فدعا لخرا ينفتح لك بابها فإن قراب البطن يكفيك ملو ويكفيك سوات الأمور اجتنابها ولا تك مبزى إلا لأرضك واجتنب ركوب المعامي يجتنبك أقابها۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ علماء کے دلوں سے علوم کس طرح نکل جاتے ہیں جبکہ وہ انہیں راسخ کرنے میں سخت ترین جد و جہد کرتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، تمہ، نفس کی حوث اور حاجتوں کی طلب سے علوم دلوں سے مٹ جاتے ہیں۔ فضیل نے عرض کیا، جناب کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کی وضاحت فرمائیں۔ انہوں نے کہا، آدمی ایک چیز کی حرص کرتا ہے اور اسے پانے کے لیے اپنا دین ضائع کر دیتا ہے، اور نفس کی حوث کا یہ عالم ہوتا ہے کہ جہاں کوئی چیز پر نظر پڑی، یہ خواہش ہوئی کہ اس کا مالک بن جاؤں۔ کسی چیز کا نہ ملنا اس کے لیے سخت تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے کبھی کسی کے دروازے پر دستک دیتا ہے، کبھی کسی کا در کھٹکھٹاتا ہے۔ جو شخص اس کی حاجت روائی کر دیتا ہے، گویا اس کی تکمیل اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، جہاں چاہے لے جائے، جس طرح چاہے کام لے۔ وہ سر نیاز خم رکھتا ہے، راہ میں ملتا ہے تو سلام کرتا ہے، بیمار پڑتا ہے تو عیادت کرتا ہے، لیکن نہ اس کا سلام اللہ کے لیے ہوتا ہے اور نہ عبادت اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ اس سے تو یہ بہتر تھا کہ تمہیں اس کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ اس کے بعد عبداللہ ابن سلام نے ارشاد فرمایا کہ کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول تمہارے لیے 100 مسند حدیثوں سے بہتر ہے۔ کسی دانا کا قول ہے کہ انسان بھی عجیب چیز ہے، اگر یہ اعلان کر دیا جائے کہ اب تو ہمیشہ دنیا میں رہے گا، اس وقت جتنی حرص اسے ہوگی اس سے زیادہ اب ہے، حالانکہ اب زندگی انتہائی مختصر اور عمر محدود ہے، فنا ہونا یقینی ہے۔ عبد الواحد بن زید کہتے ہیں کہ میں ایک راہب کے پاس سے گزرا، میں نے پوچھا تمہیں کھانا کہاں سے ملتا ہے؟ اس نے جواب دیا، جس ذات پاک نے دانتوں کی چکی بنائی ہے وہی اس میں دانے ڈالتا ہے۔ حرص و طمع کا علاج اور قناعت پیدا کرنے والی دوا۔ یہ دوا 3 مفردات سے مرکب ہے، صبر، علم اور عمل، اور ان کا مجموعہ پانچ امور ہیں: اول عمل یعنی معیشت میں اعتدال، اور اخراجات میں کفایت، جسے قناعت کی عزت مطلوب ہو اسے چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے اپنے نفس پر اخراجات کے دروازے بند کرے اور صرف ضروریات پر خرچ کرے، اس لیے کہ جس کے اخراجات کا دائرہ وسیع ہوتا ہے وہ قناعت کر ہی نہیں پاتا۔ اگر کوئی شخص تنہا ہے تو اسے لباس میں ایک موٹے کپڑے اور غذا میں انتہائی معمولی غذا پر قناعت کرنی چاہیے، ہو سکے تو سالن کم کر دے اور بغیر سالن کے کھانے کا عادی بنے۔ اگر عیالدار ہے تو اپنے گھر کے تمام افراد کو معمولی لباس اور کھانے کی ترغیب دے اور انہیں بھی اپنے ہی رنگ میں رنگنے کی کوشش کرے، کیونکہ اتنی مقدار معیشت ذرا سی جدوجہد کے بعد حاصل کی جا سکتی ہے، اس میں طلب بھی کم ہوگی اور زندگی بھی اعتدال کے ساتھ گزر جائے گی، اور قناعت میں اصل یہی ہے۔ خرچ میں نرمی کرنے کا مطلب بھی یہی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ، یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو عائشہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالی ہر معاملے میں نرم روی کو پسند کرتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے: ما اعلی من اقتصد، یہ احمد اور طبرانی کی حدیث ہے جس کو ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے، میانہ روح مفلس نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ثلاث منجیات خشی اللہ فی السر والعلانیہ والقصد فی الغنی والفقر والعدل فی الرضا والغضب، یہ بزار اور طبرانی اور ابو نعیم کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ تین باتیں نجات دینے والی ہیں: ظاہر و باطن میں اللہ کا خوف، مالداری اور مفلسی میں میانہ روی، خوشی اور ناراضگی میں انصاف۔ روایت ہے کہ ایک شخص نے حضرت ابو درداء کو دیکھا کہ وہ زمین سے دانے چن رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ زندگی میں نرم روی آدمی کے فہم پر موقوف ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الاقتصاد وحسن السمت والحدی الصالح جزء من بدأ وعشرین جزء من النبوة، یہ ابو داود کی حدیث ہے جس کو ابن عباس نے مع تقدیم و تاخیر کے روایت کیا ہے۔ میانہ روی، حسن وضع اور نیک کرداری نبوت کے کچھ اوپر 20 جز میں سے ایک جز ہے۔ ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں: التدبیر نصف المعیشہ، یہ ابو منصور دیلمی کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ تدبیر نصف معیشت ہے۔ ارشاد نبوی ہے: من اقتصد اغناه اللہ ومن بذر افقره اللہ ومن ذکر اللہ عز و جل احب اللہ، یہ بزار کی حدیث ہے جس کو طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جو شخص میانہ روی اختیار کرتا ہے اللہ اسے مالدار کرتا ہے، جو فضول خرچی کرتا ہے اللہ اسے محتاج کر دیتا ہے، اور جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، فرمایا: اذا اردت امر فعليك بالتودت حتى يجعل الله لك فرجا ومخرجات، یہ ابن المبارک کی حدیث ہے۔ جب تم کسی کام کا ارادہ کرو تو اس میں اجلت سے کام نہ لو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی اور نکلنے کی صورت کر دے۔ اور خرچ کرنے میں نرمی کرنا بھی اسی قبیل سے ہے اور انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ دوم، اگر فی الوقت بقدر کفایت موجود ہو تو مستقبل کے لیے زیادہ مسترب اور بے چین نہ ہونا چاہیے۔ اگر آدمی اپنی امیدیں مختصر کر دے اور اس اعتقاد کو راسخ کر لے کہ جو رزق مقدر ہے وہ مل کر رہے گا، خواہ حرص ہو یا نہ ہو، تو مستقبل کا فکر پریشان نہیں کرے گا۔ حرص یا امید سے رزق حاصل نہیں ہوتا۔ مومن کو اپنے خالق عزوجل کے وعدہ رزق پر ایمان رکھنا چاہیے۔ ارشاد ربانی ہے: وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، پارہ نمبر 12 رکوع نمبر 1 آیت نمبر 6، اور کوئی جانور روح زمین پر چلنے والا ایسا نہیں جس کی روزی اللہ تعالی کے ذمے نہ ہو۔ حرص شیطان کی خبیثانہ کاروائیوں کا نتیجہ ہے، وہ معلوم آدمی کو فقر و فاقے سے ڈراتا ہے اور اسے منکرات کی ترغیب دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تو نے مال جمع نہ کیا اور اشیاء ذخیرہ نہ کیں تو مستقبل میں پریشانیاں پیدا ہوں گی، تو بیمار بھی پڑ سکتا ہے، تو عاجز بھی ہو سکتا ہے، اس صورت میں سوال کی ذلت اٹھانی پڑے گی اور کاسہ گدائی لے کر در در بھٹکنا ہوگا۔ اس طرح آدمی مستقبل میں مشقت کے خوف سے زندگی بھر طلب زر کے لیے مشقت اٹھاتا رہتا ہے اور شیطان اسے مصروف جد و جہد دیکھ کر ہنستا ہے کہ احمق مستقبل کے ڈر سے اپنی جان حلقان کیے دے رہا ہے اور اللہ کی یاد سے غافل ہے، اسے کیا پتا کہ مستقبل کی جس پریشانی کا اسے اندیشہ ہے وہ واقع بھی ہوگی یا نہیں۔ وَمَنْ يَنْفَقَ السَّاءَاتَ فِي جَمْعَ مَالَهُ مَخَافَةَ فُقْرَ لَذِي فَعَلَ الْفُقْرَ۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو بیٹے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، لا تیاس من الرزق ما تهزهزت رؤوسكما، یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو حبا و سوا ابن خالد نے روایت کیا ہے، اللہ کے رزق سے مایوس نہ ہو جب تک تمہارے سر شانوں پر حرکت کرتے رہیں گے، رزق ملتا رہے گا۔ مطلب یہ ہے کہ زندگی کے کسی بھی لمحے میں رزق سے نا امید مت ہونا، غور کرو کہ انسان کو اس کی ماں ننگ دھڑنگ جنتی ہے اور اس کے باوجود اسے رزق ملتا ہے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے، وہ غمگین بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، لا تکثر ہمک ما یقدر یکن وما ترزق یاتک، یہ ابو نعیم کی حدیث ہے جس کو خالد ابن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، زیادہ رنج نہ کرو، جو مقدر ہے وہ ہو کر رہے گا، جو رزق نصیب میں ہے وہ مل کر رہے گا۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ایها الناس اجملوا فی الطلب فانه ليس لعبد الا ما كتب له ولن يذهب عبد من الدنيا حتى ياتيه ما كتب من الدنيا وهي راغمه۔ خبردار اے لوگو، طلب میں اعتدال سے کام لو، اس لیے کہ بندے کو وہی ملے گا جو اس کی تقدیر میں لکھا ہے، اور بندہ اس وقت تک دنیا سے رخصت نہیں ہوگا جب تک اسے اتنی دنیا ذلیل و خوار ہو کر نہ مل جائے جتنی اس کے قسمت میں لکھی ہوئی ہے۔ انسان کے دل سے حرص اللہ کی تدبیر پر مکمل یقین کے ذریعے ہی ختم ہو سکتی ہے۔ اگر بندے کو یہ یقین ہو کہ اللہ نے رزق کی تقسیم میں جو تقدیر بنائی ہے اور جو تدبیر اختیار کی ہے وہ برحق ہے، اگر میں طلب میں اجمال کروں گا تو میرے مقدر کا رزق مل کر رہے گا، تو کوئی وجہ نہیں کہ اس کے دل سے حرص کی برائی دور نہ ہو، بلکہ بندے کو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ ایسی جگہ سے رزق بہم پہنچاتا ہے جس کا گمان بھی نہیں ہوتا، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے، وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مُخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، پارہ نمبر 28 رکوع نمبر 17 آیت نمبر 3۔ اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نجات کی شکل نکال دیتا ہے اور وہ اس کو ایسی جگہ سے رزق پہنچاتا ہے جہاں اس کو گمان بھی نہ ہوتا۔ اگر کبھی ایسا ہو کہ وسیلے سے اسے رزق ملتا تھا اور وہ باقی رہے تو پریشان نہ ہونا چاہیے اور نہ قلب کو تشویش میں مبتلا کرنا چاہیے۔ ارشاد نبوی ہے، اباللہ ان یرزق عبدہ المؤمن علی من حیث لا یحتسب، یہ ابن حبان کی حدیث ہے جس کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، اللہ کو یہی منظور ہے کہ اپنے بندے کو ایسی جگہ سے رزق پہنچائے جس کا اسے گمان بھی نہ ہو۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، میں نے کسی ایسے شخص کو جو اللہ سے ڈرتا ہو محتاج نہیں دیکھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ متقی کو تمام ضرورتوں سے بے نیاز کر دیتا ہے یا اس کی ضرورت خود بخود پوری ہو جاتی ہے، بلکہ جو اپنے بندوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے اور وہ اس کے کھانے پینے کا خیال رکھتے ہیں، مفضل ذبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک عربی سے پوچھا کہ تیرا ذریعہ معاش کیا ہے؟ اس نے کہا حجاج کے نذرانے میرا ذریعہ آمدنی ہیں۔ میں نے پوچھا جب وہ چلے جاتے ہیں تب کیا کرتے ہو؟ یہ سن کر وہ رونے لگا اور کہنے لگا اگر یہ معلوم ہوتا کہ رزق کہاں سے ملتا ہے اور کس طرح ملتا ہے تو یہ زندگی ہی نہ ہوتی۔ حضرت ابو حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک دنیا میں دو چیزیں ہیں، ایک وہ جو میرے لیے ہے، اسے میں وقت سے پہلے حاصل نہیں کر سکتا، اگرچہ اسے حاصل کرنے کے لیے زمین و آسمان کی تمام قوتیں صرف کر دوں۔ دوسری وہ جو غیر کے لیے ہے، یہ نہ مجھے ماضی میں ملی اور نہ مستقبل میں ملنے کی توقع ہے، اس لیے کہ جو ذات میری چیز کو غیر سے محفوظ رکھتی ہے، وہی ذات غیر کی چیز کو مجھ سے محفوظ رکھتی ہے، پھر بھلا مجھے ان دونوں چیزوں کی خاطر جان دینے سے کیا فائدہ؟ یہ شیطان کے ان وسوسوں کا علاج ہے جو وہ انسان کے دل میں فقر و افلاس کے سلسلے میں برپا کرتا ہے اور اسے بیماری اور عجز کے حوالے سے ڈراتا اور خوفزدہ کرتا ہے۔ یہ دوائے معرفت ہے۔ سوم، یہ بات جانے کہ قناعت میں شان بے نیازی کی عزت ہے اور حرص میں سوال کی ذلت ہے۔ اگر اس عزت و ذلت کا صحیح اور واقعی ادراک ہو جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ نفس قناعت کی طرف مائل نہ ہو۔ اس میں کسی شک کی کیا گنجائش ہے کہ مزید کی حوث اور زیادہ کی خواہش میں سوائے مشقت اور ذلت کے کیا ہے، اور قناعت میں صبر کی تکلیف کے علاوہ کیا ہے، اور اس تکلیف پر اللہ عز و جل کے علاوہ کوئی دوسرا مطلع نہیں ہوتا، اور اسی پر آخرت کا اجر و ثواب ہے، جبکہ حرص و طمع انسان کی نظروں سے پوشیدہ نہیں رہتے۔ ہر شخص سمجھ جاتا ہے کہ فلاں آدمی حریص اور لالچی ہے۔ اس رسوائی پر متضاد یہ کہ آخرت کا وبال ہوتا ہے اور سزا بھگتنی پڑتی ہے، عزت نفس الگ جاتی ہے، حق کی اتباع پر قدرت باقی نہیں رہتی۔ جس شخص میں حرص و طمع زیادہ ہوتی ہے وہ لوگوں کا زیادہ محتاج ہوتا ہے، اپنی اس احتیاج کی بنا پر نہ وہ انہیں حق کی دعوت دے سکتا ہے اور نہ انہیں غلطی کرنے پر ٹوک سکتا ہے۔ مداہنت اس کا مزاج بن جاتی ہے، عیب عیب نظر نہیں آتا۔ اگر عیب کو عیب سمجھ کر بھی لیتا ہے تو کہنے کی جرات نہیں ہوتی۔ خامخواہ دین برباد ہوتا ہے اور آخرت تباہ ہوتی ہے۔ جو شخص پیٹ کی شہوت پر عزت نفس کو ترجیح نہ دے وہ انتہائی بے وقوف اور ناقص الایمان ہے۔ ارشاد نبوی ہے عز المؤمن استغنى عن الناس، یہ طبرانی اور حاکم کی حدیث ہے جس کو سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ مومن کی عزت لوگوں سے بے نیاز رہنے میں ہے۔ قناعت میں آزادی اور خودداری ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر تم کسی سے بے نیاز رہو گے تو اس کے برابر ہوگے، اور حاجت مند ہو جاؤ گے تو اس کے قیدی بن جاؤ گے، اور احسان کرو گے تو اس کے قائد بن جاؤ گے۔ چہارم، اس حقیقت پر غور کرے کہ یہود، نصارہ، ارزال، احمق، کرد اور بے دین کتنے مالدار ہیں۔ دوسری طرف انبیاء، اولیاء، خلفائے راشدین اور صحابہ و تابعین کی سادہ زندگی ہے۔ ان دونوں گروہوں کا موازنہ کرے، ان کے واقعات سنے، ان کے حالات زندگی کا مطالعہ کرے، پھر عقل کو یہ اختیار دے کہ وہ کس گروہ کی مشابہت اختیار کرنا چاہتی ہے، ارزال کی یا انبیاء و صلحاء کی۔ امید یہی ہے کہ اس طریقہ کار سے تنگی اور قناعت پر صبر کرنا آسان ہو جائے گا۔ مومن کو سوچنا چاہیے کہ کھانے میں تنعم اختیار کرنا کوئی قابل تعریف بات نہیں، گدھا اس سے کہیں زیادہ کھاتا ہے۔ جمع میں تنعم اختیار کرنا بھی قابل تعریف نہیں، خنزیر اس سے کہیں زیادہ جمع کر لیتا ہے۔ لباس اور سواری کے جانور میں تنعم اختیار کرنا بھی تعریف کے قابل نہیں، اس لیے کہ یہود میں اس سے کہیں زیادہ لباس فاخر پہننے والے اور عمدہ سواری کرنے والے موجود ہیں۔ اگر وہ قلیل پر قانے اور راضے ہو تو یہ بلا شبہ قابل تعریف ہے، کیونکہ تھوڑے پر قناعت کرنا اور کم پر راضی رہنا انبیاء اور اولیاء کا اسوہ ہے۔ پنجم، اس پر غور کرے کہ مال جمع کرنے میں خطرات ہی خطرات ہیں، جیسا کہ مال کی آفات کے بیان میں ان خطرات کی تفصیل گزری، پھر اس میں چوری، لوٹ اور ضیاع الگ ہے۔ جب مال پاس ہوتا ہے تو یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کہیں یہ مال ضائع نہ ہو جائے، اور جب ہاتھ خالی ہوتا ہے تو دل کو کسی طرح کا غم نہیں ہوتا، یہ بھی سوچے کہ مال کی وجہ سے میں جنت سے 500 برس دور رہوں گا، اور اگر میں نے قدر کفایت سے تجاوز کیا تو میں اغنیا کے گروہ میں شامل ہو جاؤں گا اور فقراء کی فہرست سے خارج قرار دیا جاؤں گا، اور فقراء اغنیا کے مقابلے میں 500 برس پہلے جنت میں جائیں گے۔ آدمی کو ہمیشہ اپنے سے ادنا پر نظر رکھنی چاہیے، اپنے سے اعلیٰ کو نہ دیکھنا چاہیے۔ شیطان دنیا کے معاملے میں اعلیٰ کو نمونہ بنا کر پیش کرتا ہے اور اس طرح کہتا ہے کہ تو کیوں سست ہے، مالداروں کو دیکھ کس طرح مزے اڑاتے ہیں، لذیذ اور خوش ذائقہ کھانا کھاتے ہیں اور عمدہ عمدہ لباس پہنتے ہیں، اور دین کے معاملے میں ادنا کو نمونہ بناتا ہے اور کہتا ہے تو کیوں اپنے آپ کو تنگی میں مبتلا کیے دیتا ہے۔ فلاں شخص کو دیکھ، تجھ سے زیادہ علم رکھنے کے باوجود اللہ سے نہیں ڈرتا اور تو اللہ کے خوف سے ہر وقت لرزہ براندام رہتا ہے۔ تمام لوگ عیش کر رہے ہیں، تو ان میں ان سب سے جدا کیوں ہے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں کہ مجھے میرے خلیل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی کہ میں دنیا کے معاملات میں اپنے سے کمتر کی طرف دیکھوں، برتر کی طرف نہ دیکھوں، اور یہ ابن حبان کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا نظر احدكم الى من فضله الله عليه من المال والخلق فلينظر الى من هم اسفل منه ممن فضل علیہ۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ جب تمہاری نظر کسی ایسے شخص پر پڑے جسے اللہ نے مال اور خلق میں برتری سے نوازا ہو تو تمہیں اس شخص کو دیکھنا چاہیے جس پر تمہیں فوقیت حاصل ہے۔ یہ ہیں وہ پانچ امور جن کی مدد سے قناعت کا وصف پیدا کیا جا سکتا ہے۔ ان میں بنیادی اہمیت صبر اور کوتاہ امیدی کو حاصل ہے۔ صبر کرے تو یہ یقین رکھے کہ دنیا کی چند روزہ زندگی میں دائمی زندگی کی سعادتیں اور نعمتیں حاصل کرنے کے لیے صبر کرنا مقصود ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے مریض ہمیشہ صحت مند اور تندرست رہنے کے لیے دوا کی تلخی پر صبر کرتا ہے۔ سخاوت کی فضیلت۔ اگر آدمی کے پاس مال نہ ہو تو اسے قانع رہنا چاہیے اور حرص سے بچنا چاہیے، اگر مال ہو تو ایثار پیشہ اور سخی ہونا چاہیے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، بخل سے دور رہے۔ سخاوت انبیاء علیہ السلام کے اخلاق میں سے ایک خلق ہے اور نجات کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ان الفاظ میں تعبیر فرمائی ہے، السخا شجرت من شجر الجن اخصانها متد ليته الى الارض فمن اخذ بعدا بعسا بغصا منها قاد ذلك الغصن الى الجنه۔ یہ ابن حبان کی حدیث ہے جس کو عائشہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، اور ابن عدی اور دارقطنی میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ سخاوت جنت کے درختوں میں سے ایک درخت ہے، اس کی ٹہنیاں زمین تک لٹکی ہوئی ہیں، جو اس میں سے ایک ٹہنی پکڑ لیتا ہے وہ ٹہنی اسے جنت میں کھینچ لے جاتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال جبرائیل علیہ السلام قال اللہ تعالی ان هذا دین ارتدیته لنفسی ولن یصلح الا السخاء وحسن الخلق فاکرمه بهما ما استطعتم۔ یہ دارقطنی فی المستجاد کی حدیث ہے۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ یہ وہ دین ہے جسے میں نے اپنے لیے پسند کیا ہے، یہ سخاوت اور حسن خلق ہی سے درست رہ سکتا ہے، جہاں تک ہو سکے ان دونوں کے ذریعے دین کا اکرام کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما جبل اللہ تعالی ولیا له علی حسن الخلق والسخاء۔ یہ دار قطنی فی المستجاد کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو حسن خلق اور سخاوت پر پیدا کیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ کسی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، افضل ترین عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبر اور چشم پوشی۔ یہ ابو یعلا ابن حبان کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خلقانا یحبہما اللہ عز وجل وخلقانا یبغدہما اللہ عز وجل فاما اللذان یحبہما اللہ تعالی فحسن الخلق والسخاء واما للذان یبغدہما ہم اللہ فسوء الخلق والبخل وإذا أراد الله بعبد خير استعمله في قضاء حوائج الناس۔ یہ ابو منصور ویلمی کی حدیث ہے۔ دو عادتیں ایسی ہیں جنہیں اللہ پسند کرتا ہے اور دو عادتیں ایسی ہیں جو اللہ کو ناپسند ہیں۔ جو عادتیں اللہ کو پسند ہیں وہ ہیں خوش خلقی اور سخاوت، اور جو ناپسند ہیں وہ ہیں بدخلقی اور بخل۔ جب اللہ کسی بندے سے خیر کا ارادہ کرتا ہے، اس سے لوگوں کی ضرورتیں پوری کراتا ہے۔ مقدام ابن شریح اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے جو میرے جنت میں داخلے کا باعث ہو۔ آپ نے ارشاد فرمایا، کھانا کھلانا، سلام کو رواج دینا اور اچھا کلام کرنا مغفرت کو واجب کر دینے والی عادتیں ہیں۔ اور یہ طبرانی کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سخاوت جنت میں ایک درخت ہے، جو سخی ہوتا ہے وہ اس درخت کی ایک ٹہنی پکڑ لیتا ہے اور یہ ٹہنی اسے اس وقت تک نہیں چھوڑتی جب تک وہ جنت میں داخل نہیں ہو جاتا۔ اور بخل دوزخ میں ایک درخت ہے، جو شخص بخیل ہوتا ہے وہ اس درخت کی ایک ٹہنی پکڑ لیتا ہے، وہ ٹہنی اسے اس وقت تک نہیں چھوڑتی جب تک وہ دوزخ میں داخل نہیں ہو جاتا۔ یہ دارقطنی فی المستجاد کی حدیث ہے۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث قدسی نقل کرتے ہیں کہ میرے رحم دل بندوں سے عطا کی درخواست کرو اور ان کے سائے میں زندگی بسر کرو، میں نے ان کے پہلوؤں میں رحمت رکھ دی ہے، سخت دلوں سے نہ مانگو اس لیے کہ میں نے ان پر غضب نازل کیا ہے۔ یہ ابن حبان خرائطی کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سخی کی غلطی سے درگزر کر دیا کرو اس لیے کہ جب وہ لغزش کرتا ہے اللہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ اور یہ طبرانی اوسط کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، کھانا کھلانے والے کے پاس اتنی جلدی رزق پہنچتا ہے کہ اتنی جلد اونٹ کی گردن پر چھری بھی مؤثر نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں میں کھانا کھلانے والے پر فخر کرتا ہے۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، فرمایا، اللہ تعالیٰ سخی ہے، اللہ مکارم اخلاق کو پسند کرتا ہے اور برے اخلاق کو ناپسند کرتا ہے۔ اور یہ خرائطی کی حدیث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی کسی نے کچھ مانگا آپ نے اسے عطا فرمایا۔ ایک دن ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے کچھ مانگا، آپ نے اسے اختیار دیا کہ وہ دو پہاڑوں کے درمیان کھڑی ہوئی صدقے کی بکریوں میں سے جتنی چاہے لے جائے۔ وہ شخص اپنی قوم میں واپس پہنچ کر کہنے لگا، اے لوگو، اسلام قبول کر لو اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دیتے ہیں کہ فاقے کا خوف نہیں رہتا۔ اور یہ مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ابن عمر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کو خاص طور پر نعمتوں سے نوازتا ہے تاکہ دوسرے بندے نفع اٹھائیں، اگر کوئی شخص ان میں بخل کرتا ہے تو یہ نعمتیں اس سے لے کر دوسرے کی طرف منتقل کر دی جاتی ہے۔ اور یہ طبرانی کبیر و اوسط کی حدیث ہے۔ ہلالی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بنو العنبر کے قیدی لائے گئے، آپ نے انہیں قتل کرنے کا حکم دیا، صرف ایک شخص کو مستثنی کر دیا۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، رب ایک ہے، دین ایک ہے اور گناہ ایک ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ آپ نے اس شخص کو مستثنی کر دیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ان سب کو قتل کر دیجئے اور اس کو چھوڑ دیجئے۔ دیجئے، اللہ تعالیٰ اس کی سخاوت کا شکر گزار ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ اس کی اصل مجھے نہیں ملی، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، فرمایا، ہر چیز کا ایک ثمرہ ہوتا ہے، حسن سلوک کا ثمرہ یہ ہے کہ آدمی کو جلد چھٹکارا مل جاتا ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ اس روایت کی بھی کوئی اصل مجھے نہیں ملی، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، سخی کا کھانا دوا ہے اور بخیل کا کھانا بیماری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کو اللہ زیادہ نعمت سے نوازتا ہے اسے لوگوں کی مشقت زیادہ برداشت کرنی پڑتی ہے، جو شخص اس قدر مشقت کا متحمل نہ ہو سکے اس سے نعمت سلب کر لی جاتی ہے۔ یہ ابن عدی کی حدیث ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہ کام زیادہ کرو جسے آگ نہ کھائے۔ لوگوں نے عرض کیا، وہ کام کیا ہے؟ فرمایا، احسان۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت سخیوں کا گھر ہے۔ یہ ابن عدی اور دارقطنی کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ یہ ارشاد نبوی نقل کرتے ہیں کہ سخی اللہ سے قریب ہوتا ہے، لوگوں سے قریب ہوتا ہے، جنت سے قریب ہوتا ہے اور دوزخ سے دور ہوتا ہے، اور بخیل اللہ سے دور ہوتا ہے اور لوگوں سے دور ہوتا ہے، جنت سے دور ہوتا ہے اور دوزخ سے قریب ہوتا ہے۔ جاہل سخی اللہ کو عالم بخیل سے زیادہ محبوب ہے، اور بدترین مرض بخل ہے۔ یہ ترمذی اور دارقطنی کی حدیث ہے۔ ایک حدیث میں ہے، ہر شخص کے ساتھ حسن سلوک کرو، خواہ وہ اس کا اہل ہو یا نہ ہو، اگر اہل پر احسان کرو گے تو اہل ہی پر ہوگا، اور نا اہل پر کرو گے تو محسن شمار ہوگے۔ یہ دارقطنی کی حدیث ہے، جس کو جعفر ابن محمد ان ابیہ نے مرسلن روایت کیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، فرمایا، میری امت کے ابدال روزے نماز کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہوں گے، بلکہ سخائے نفس، سلامت صدر اور مسلمانوں کی خیرخواہی کی وجہ سے جنت میں جائیں گے۔ یہ دارقطنی فی المستجاد کی حدیث ہے، جس کو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بندوں کے احسان کے لیے کئی صورتیں بنا دی ہیں۔ ایک یہ کہ احسان انہیں محبوب ہے، دوسری یہ کہ محسنین کی محبت مخلوق کے دل میں ڈال دی، تیسری یہ کہ طالبین احسان کا رخ محسنوں کی طرف پھیر دیا، چوتھا یہ کہ دنیا ان کے لیے اتنی سہل کر دی جیسے کسی بے آب و گیا زمین پر بادل پانی برساتا ہے، اور اس پانی سے زمین اور اہل زمین کو زندگی بخشتا ہے۔ یہ دارقطنی فی المستجاد کی حدیث ہے۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، کل معروف صدقت والدال على الخير كفعله والله يحب اغاثه للحفان۔ یہ دارقطنی کی حدیث ہے، جس کو عمر بن شعیب عن ابی عن جدہ نے روایت کیا ہے۔ ہر احسان صدقہ ہے، اور خیر کا بتلانے والا ایسا ہے جیسے خیر کا کرنے والا، اور اللہ کو فریاد رسی کرنا اچھا لگتا ہے۔ ایک روایت میں ہے، کل معروف فعلته الى غنی او فقیر صدقہ۔ یہ دارقطنی کی حدیث ہے، جس کو ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ ہر احسان خواہ تم کسی مالدار پر کرو، مالدار پر کر دیا فقیر پر صدقہ ہے۔ ہر احسان خواہ تم کسی مالدار پر کرو یا فقیر پر صدقہ ہے۔ روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ سامری کو قتل نہ کرنا، وہ سخی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قیس ابن سعد ابن عبادہ کی قیادت میں ایک لشکر بھیجا۔ جب جہاد ہوا تو قیس نے ان کے لیے اونٹوں کے 9 گلے ذبح کیے۔ لشکروں والوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی سخاوت و ایثار ذکر کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، سخاوت اس خاندان کی خصلت ہے۔ یہ دارقطنی کی حدیث ہے، جس کو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ سخاوت کی فضیلت آثار کی روشنی میں حضرت علی کرم اللہ وجہ ارشاد فرماتے ہیں، اگر تمہیں دنیا کی دولت مل رہی ہو تو اس میں سے کچھ نہ کچھ خرچ کرتے رہا کرو، خرچ کرنے سے تمہاری دولت فنا نہیں ہوگی، اور نہ ملتی ہو تب بھی خرچ کیا کرو، کیونکہ خرچ نہ کرنے سے باقی نہیں رہے گی۔ اس کے بعد انہوں نے یہ دو شعر پڑھے، لا تبخلنا بدنیا وهي مقبلة فليس ينقصها التبذير والصرف وأن تولت فهري أن تجود بها فالحمد منها إذا ما أدبرت خلف۔ جب دنیا آتی ہو تو بخل مت کر، کیونکہ اسراف اور فضول خرچی سے وہ کم نہیں ہوتی، اور اگر دنیا پشت پھیر رہی ہو تب تو بدرجہ اولا سخاوت کرنی چاہیے، اس لیے کہ جب وہ چلی جائے گی تو شکر اس کا قائم مقام ہوگا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروت، رفعت اور کرم کی تعریف دریافت کی۔ آپ نے فرمایا، مروت یہ ہے کہ آدمی اپنے دین کی حفاظت کرے، اپنے نفس کو ڈرائے اور اپنی ذمہ داری صحیح طور پر ادا کرے، اگر مکروہات اور منازعات میں داخل ہونے کی ضرورت پیش آئے تو اسے بھی اچھی طرح انجام دے۔ رفعت یہ ہے کہ ہمسایہ کا دفاع کرے اور صبر کے مواقع پر صبر سے کام لے۔ کرم یہ ہے کہ مانگے بغیر لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، وقت پر کھانا کھلائے اور مال دے کر بھی سائل کے ساتھ رافت اور رحمت کا معاملہ کرے۔ ایک شخص نے حضرت موصوف کی خدمت میں ایک رکعہ پیش کیا، آپ نے فرمایا، تیری حاجت پوری ہو جائے گی۔ کسی نے عرض کیا، پہلے آپ یہ تو دیکھ لیتے کہ اس نے کیا لکھا ہے، اس کے بعد وعدہ فرماتے۔ فرمایا، جب تک میں اس کی درخواست پڑھتا وہ میرے سامنے ذلیل کھڑا رہتا اور قیامت کے دن مجھ سے باسپرس ہوتی۔ ابن السماک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھ کو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ لوگ اپنے مال سے باندی غلام خریدتے ہیں، لیکن کسی آزاد انسان کو اپنے احسان سے زیر بار نہیں کرتے۔ ایک عربی سے کسی نے دریافت کیا، تم کس شخص کو اپنا سربراہ مقرر کرنا پسند کرتے ہو؟ اس نے جواب دیا، جو ہماری گالی برداشت کرے، ہمارے سائل کو دے اور جاہل سے اعراض کرے۔ حضرت علی ابن الحسین کا مقولہ ہے، جو شخص طالب کو دیتا ہو وہ سخی نہیں ہے، سخی وہ ہے جو حقوق اللہ تعالی نے جو حقوق اللہ تعالی نے اپنے اہل طاعت کے سلسلے میں اس پر عائد کیے ہیں وہ انہیں پہلے سے انجام دے لے، نہ کہ مانگنے اور توجہ دلانے کے بعد اور دینے کے بعد یہ خواہش نہ رکھے کہ لینے والا اس کا شکریہ ادا کرے۔ اور یہ بات اسی وقت ہو سکتی ہے جب اسے اللہ تعالیٰ کے اجر و ثواب کا پورا پورا یقین ہو۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے دریافت کیا، سخاوت کیا ہے؟ فرمایا، راہ خدا میں مال خرچ کرنا۔ پوچھا، احتیاط کسے کہتے ہیں؟ جواب دیا، خدا کی راہ میں خرچ نہ کرنے کو۔ اس نے سوال کیا، فضول خرچی کیا ہے؟ فرمایا، اقتدار کی محبت اور جاہ و منصب کی خواہش کے لیے خرچ کرنا۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے، مال عقل سے زیادہ معین نہیں ہے، جہل سے بڑی کوئی مصیبت نہیں ہے، مشورے سے بڑھ کر کوئی چیز باعث تقویت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان یاد رکھو کہ میں سخی کریم ہوں، کوئی بخیل میری قربت نہ پائے گا۔ بخل کفر ہے اور اہل کفر کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور سخاوت و کرم ایمان کی علامت ہے اور اہل ایمان جنت میں جائیں گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بہت سے وہ لوگ سخاوت کی بنا پر جنت کے مستحق قرار پائیں گے جو ظاہر میں بدکار ہیں اور معیشت میں تنگ حال ہیں۔ احنف ابن قیس رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کے ہاتھ میں روپیہ دیکھ کر پوچھا، یہ کس کا ہے؟ اس نے کہا، میرا ہے۔ فرمایا، تیرا اس وقت ہوگا جب یہ تیرے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ اسی مضمون کا ایک شعر بھی ہے، انت المال اذا مسکت فاذن فقط فالمال لك، جب تک مال تیرے پاس ہے تو مال کے لیے ہے، اور جب تو نے اسے خرچ کر دیا مال تیرا ہو گیا۔ واصل ابن عطا کا نام غزال اس لیے رکھا گیا کہ وہ سوت کاٹنے والوں کے پاس بیٹھا کرتے تھے۔ ان کا معمول تھا کہ جب کسی ضعیف عورت کو دیکھتے اسے کچھ نہ کچھ دے دیا کرتے تھے۔ اسماعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا، مال وہی بہتر ہے جس سے عزت کی حفاظت کی جائے۔ سفیان ابن عینیہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے دریافت کیا، سخاوت کیا ہے؟ فرمایا، بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور مال دینا۔ یہ بھی فرمایا کہ میرے والد کو میرے دادا کے ترکے میں سے 50,000 درہم ملے تھے، انہوں نے یہ تمام درہم تھیلیوں میں بھر بھر کر بھائیوں کو دے دیے اور کہنے لگے کہ میں اپنے بھائیوں کے لیے جنت کی تمنا رکھتا ہوں، کیا انہیں مال دینے میں بخل کروں؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موجود مال کو خرچ کرنے میں پوری جد و جہد کرنا ہی سخاوت کا کمال ہے۔ کسی دانشور سے پوچھا گیا کہ تمہیں لوگوں میں کون شخص زیادہ محبوب ہے؟ اس نے جواب دیا، جس نے مجھ پر زیادہ احسانات کیے ہوں۔ سائل نے کہا، اگر کوئی شخص ایسا نہ ہو جس نے تم پر احسانات کیے ہوں؟ دانشور نے جواب دیا، وہ شخص زیادہ محبوب ہے جس پر میں نے زیادہ احسانات کیے ہوں۔ عبدالعزیز ابن مروان کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مجھے اپنے اوپر احسان کرنے کی اجازت دے تو جس قدر میں اس پر احسان کروں گا اسے قدر اپنی ذات پر اس کا احسان سمجھوں گا اور اس کا اعتراف کروں گا۔ خلیفہ مہدی نے شبیب ابن شیبہ رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ تم نے میرے گھر میں لوگوں کی کیا حالت دیکھی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، امیر المومنین، جو لوگ آپ کی دہلیز پر اپنی مراد لے کر آتے ہیں وہ خوش خوش واپس جاتے ہیں۔ ایک شخص نے عبداللہ ابن جعفر کے سامنے یہ شعر پڑھے، ان الصنیعۃ تکون صنیعۃ حتی یصاب بها طریق المسنا فاذا تنعت صنیعۃ عمد بها للہ او لذوی القرایۃ اودا۔ احسان اسی وقت احسان ہوتا ہے جب موقع پر ہو، اس لیے اگر تم احسان کرو تو خدا کی راہ میں دو یا اہل قرابت کو۔ عبداللہ ابن جعفر نے کہا، یہ دو شعر لوگوں کو بخل کی بیماری میں مبتلا کر دیں گے۔ احسان تو بارش کی طرح برسنا چاہیے، اچھے لوگوں کو پہنچے گا تو یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ وہ اس کے مستحق تھے، برے لوگوں کو پہنچے گا تو یہ میری شان کے لائق ہوگا۔